السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کا ایران اور سعودی عرب کا دورہ متوقع. دونوں ملکوں میں کشیدگی کم کرانے کے لیے یہ ایک اہم کوشش ہے. پاکستانی قانون ساز. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
کم عمری کی شادیوں کے خلاف مؤثر قانون سازی کی کوششیں پارلیمانی کمیٹی میں مسترد. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، تائیوان میں حزب مخالف جماعت کے لیڈر زائے انگ وین نے ہفتے کے روز ہونے والے انتخاب میں فیصلہ کن فتح حاصل کر لی ہے اور اب وہ تائیوان کی پہلی خاتون صدر ہوں گی. اور ایران نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ وہ قیدیوں کے تبادلے کے حصے کے طور پر 4 ایرانی نژاد امریکیوں کو رہا کر رہا ہے. ایران کے ذرائع ابلاغ کے مطابق واشنگٹن پوسٹ کے جیل میں بند نمائندے جیسن رضائیان بھی رہا ہونے والوں میں شامل ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف آئندہ ہفتے کے اوائل میں توقع ہے سعودی عرب اور ایران کے اہم دورے کریں گے. وزیراعظم کا یہ دورہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے. رواں ماہ سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم دین شیخ نمر النمر کی سزائے موت پر عمل درآمد کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف آئندہ ہفتے کے اوائل میں توقع ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے اہم دورے کریں گے. وزیر اعظم کا یہ دورہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے. رواں ماہ سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم دین شیخ نمر النمر کی سزائے موت پر عمل درآمد کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا. اس دوران تہران میں سعودی سفارت خانے جبکہ مشہد میں سعودی کونسل خانے پر مشتعل ایرانی مظاہرین نے دھاوا بولا، توڑ پھوڑ کی اور آگ لگائی. ان حالات میں سعودی عرب نے اپنے ہاں موجود ایران کے تمام سفارتی عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے تہران سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے. سعودی عرب کے بعد اس کے اتحادی ممالک جن میں کویت، سوڈان اور بحرین شامل ہیں، انہوں نے بھی تہران سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے. مشرق وسطی کے دو اہم ممالک کے درمیان کشیدگی کے بعد گزشتہ 10 روز کے دوران سعودی عرب کی 2 اعلی شخصیات پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں. پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر جبکہ اس کے بعد وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان آ کر یہاں کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کیں. پاکستان کا اس دوران موقف رہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں میں کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے، جبکہ اسلام آباد کی طرف سے اس توقع کا اظہار بھی کیا جاتا رہا ہے کہ دونوں ملک خطے کی صورتحال اور مسلمان ممالک کے بہترین مفاد میں اس تناؤ کو کم کریں گے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن رانا افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں وزیر اعظم کا یہ دورہ اہم ہے.
ایران ہمارا ہمسایہ ہے اور ایران کے ساتھ ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، اسی طرح سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے بہت بہترین ریلیشنز ہیں، اور دنیا میں جو لوگ ہیں، کنٹریز ہیں، ان کے ہیڈز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے ان دونوں ملکوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے فلور پہ اپوزیشن کی جماعتوں نے اور ہماری اپنی جماعت میں بھی اس کے اوپر جو ڈبیٹس ہوئی ہیں بگڑتی ہوئی خطے کی سیاسی صورتحال کے اوپر، تو اس میں ہماری ساری اکراس دا بورڈ ساری سیاسی جماعتوں نے وزیراعظم نواز شریف پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ آپ ایک رول ادا کریں اور تاکہ خطے میں امن اور سلامتی جو ہے وہ مضبوط ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر انٹرنل اور ایکسٹرنل، انٹرنلی ڈیمانڈ ہے، ایکسٹرنلی توقعات ہیں کہ ہم وزیراعظم نواز شریف ایک رول ادا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی سلسلے کا سٹیپ ہے جو میاں صاحب نے لیا ہے.
پاکستان میں حالیہ ہفتوں کے دوران پارلیمان میں ہونے والی بحث کے دوران حکومت سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ اس معاملے میں غیر جانبدار رہ کر سعودی عرب اور تہران کے درمیان اختلافات کو کم کرانے کے لیے کوشش کرے. وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اختلافات کو فرقہ وارانہ کشیدگی کے تناظر میں نہ دیکھا جائے، کیونکہ ان کے بقول اس طرح اس تناؤ کے اثرات پاکستان پر بھی پڑ سکتے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں بچوں کی شادیوں پر پابندی پر قانون سازی کے لیے لائے جانے والے ترمیمی بل کو اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان میں کم عمری کی شادی کے خلاف قانون سازی کی کوششیں اولین مرحلے میں ہی ناکامی سے دوچار ہو گئیں, جس پر اس اہم سماجی مسئلے پر کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس ضمن میں اپنے کردار کو جاری رکھیں گی. حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی ماروی میمن کی طرف سے کم عمری کی شادی کے خلاف پیش کردہ تجویز میں کہا گیا تھا کہ اس کے مرتکب افراد کے لیے سخت سزائیں ہونی چاہئیں, لیکن قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور نے ملک کے قوانین کو اسلام کے مطابق پرکھنے والی اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے اس تجویز کو غیر اسلامی قرار دیے جانے کے بعد مسترد کر دیا. استرداد کے بعد ماروی میمن نے تجویز کو فوراً واپس لے لیا. اس ضمن میں چائلڈ میرج ریسٹرکشن ایکٹ مجریہ 1929 کو بھی اسلامی نظریاتی کونسل غیر اسلامی قرار دے چکی ہے. اس قانون کے تحت شادی کے لیے لڑکے کی کم سے کم عمر 18 اور لڑکی کی عمر 16 سال ہونی چاہیے. خلاف ورزی پر اس قانون کے مطابق 1 ماہ قید اور 1,000 روپے جرمانے کی سزا ہے. اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق دنیا بھر میں بلوغت کی عمر کو پہنچنے والی لڑکیوں کی مجموعی تعداد میں سے نصف 6 ممالک میں ہے, جن میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان میں حقوق نسواں کے لیے سرگرم تنظیمیں دیہی اور دور افتادہ علاقوں میں لڑکیوں کی کم عمری میں شادیوں کی شرح کو تشویشناک حد تک بلند قرار دیتی ہیں. عورت فاؤنڈیشن سے وابستہ سرگرم کارکن ربیع ہادی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کم عمری کی شادی کے خلاف مجوزہ قانون کو مسترد کیے جانے کو اس قدامت پسند سوچ اور رویے کا شاخصانہ قرار دیا جو ایسے ہی دیگر سماجی مسائل کے حل میں رکاوٹ ہیں.
ہمارے تمام کنزرویٹو ایریاز میں ہیں اور اس پر پریکٹس کیا جاتا ہے, اور ان کو یہی پرابلم ہے کہ اس کو لیجسلیٹ نہیں کروانا چاہتے, کیونکہ جو پاور کنٹرول ہے یہ ختم نہیں کرنا چاہتے معاشرے سے اور گھروں سے. تو یہ ایشو ہے, اور اس میں سب سے زیادہ ہمیشہ ریزسٹنس جتنی بھی رائٹ پارٹیز ہیں ان کی طرف سے, ہم ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا ہے. ابھی بھی جب یہ کمیٹی کے پاس تھا ماضی میمن کا بل, اس پہ بھی لابی ڈلوٹ کے شاید یہ پروسیس ہو جائے. ہم لابی بھی کر رہے ہیں, ہماری بہت سی میٹنگ ہوئی ہیں ہیومن رائٹ منسٹر بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی, اور ہم ظاہر ہے بالکل کوشش جاری رہے گی ہماری بچیوں کی ہیلتھ کے ایشوز اور ایشوز ایکسپینڈ ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ لیجسلیشن ہو.
خواتین اور بچیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ کم عمری کی شادی دوران زچگی اموات کا ایک بڑا سبب ہے, اور ایک اندازے کے مطابق زچگی کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں کے باعث ہونے والی اموات میں ایک بڑی شرح 20 سال سے کم عمر خواتین کی ہوتی ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
تائیوان میں حزب مخالف جماعت کے لیڈر زائی انگ وین نے ہفتے کے روز ہونے والے انتخاب میں فیصلہ کن فتح حاصل کر لی, اور اب وہ تائیوان کی پہلی خاتون صدر ہوں گی. ووٹنگ کے نتائج نے سائیکو نیشنلسٹ پارٹی کے ایم ٹی کے امیدوار ایرک چو کے مقابلے میں فتح یاب قرار دیا, اور چو نے اپنی شکست تسلیم کر لی. زائی نے فتح اور کامیابی کے اس موقع پر اپنے خطاب میں اشارہ دیا کہ وہ تائیوان کی آزادی کو فروغ دیں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرکزی چین کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں گی. امریکہ نے سائی کی کامیابی پر انہیں فوری مبارکباد پیش کی ہے. سائی صدر ما جنگ جو کی جگہ لیں گے جو آئین کے مطابق 8 برس تک اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں اور اب مزید اس منصب کے لیے کوشش نہیں کر سکتے. مزید تفصیلی رپورٹ پیش خدمت ہے. تائیوان میں حکمران نیشنلسٹ پارٹی کے ای ٹی نے ہفتے کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں شکست تسلیم کر لی ہے, جسے اس ملک کی متحرک سیاست میں تاریخی تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے. ووٹروں نے ملک کی پہلی خاتون صدر کا انتخاب کیا ہے. تائیوان کی برسر اقتدار نیشنلسٹ پارٹی کے ایم ٹی نے ہفتے کے روز منعقد ہونے والے صدارتی انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کر لی. انتخابات میں ووٹنگ ختم ہونے کے بعد ایک تقریر میں ایرک چو نے اپنی ناکامی پر معذرت کی اور اپنی مخالف ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی ڈی پی پی کی زائی انگ وین کو مبارکباد دی. انہوں نے ہفتے کے روز بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ تائیوان کو دنیا کے سامنے کس طرح سے پیش کرنے کی خواہاں ہیں.
صحیح.
سائی انگون کہتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اب متحد ہونے کا وقت آ گیا ہے، ہمیں ایک مستحکم حیثیت درکار ہے تاکہ بین الاقوامی برادری پر یہ واضح کیا جا سکے کہ تائیوان کے عوام اپنی قومی شناخت کے بارے میں متفق ہیں۔ یہ قومی سطح پر ایک دانش مندانہ صورت ہے کہ جمہوریہ چین کا قومی پرچم ہمارے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، اسے دبانا نہیں چاہیے۔ مبصرین سمجھتے ہیں کہ ذائقے کی آزادی پسند ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی چین کے ساتھ تائیوان کے پیچیدہ تعلقات کی آزمائش کرے گی۔ چین نے انتخاب کے بارے میں کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ وہ کسی ایسے امیدوار کے ساتھ کام نہیں کرے گا جو ون چائنا یعنی واحد چین کے اصول کی حمایت نہیں کرتا۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اے آئی ای بی نے بیجنگ میں کام شروع کر دیا ہے۔ چین کی پشت پناہی سے چلنے والا یہ بینک عالمی بینک اور دوسرے بین الاقوامی اداروں کے لیے ایک ممکنہ حریف ثابت ہو سکتا ہے۔ 57 رکن ملکوں نے اے آئی بی کے لیے $100 ارب کا سرمایہ فراہم کیا ہے، جس سے اس کا حجم عالمی بینک کا قریب نصف ہو گیا۔ چین کے صدر شی پنگ نے اسے ایک تاریخی موقع قرار دیا۔ انہوں نے 2 سال پہلے ایسے ہی متعدد ایشیائی ملکوں پر مشتمل ایک بینک کی تجویز پیش کی تھی۔ برکینا فاسو کے سرکاری عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایک پرتعیش ہوٹل کا محاصرہ ختم کر دیا گیا ہے۔ دارالحکومت آگا ڈوگو میں ہوٹل پر کیے گئے حملے میں کم سے کم 23 افراد ہلاک ہو گئے۔ وزیر داخلہ سائمن کیمپوارے نے ہفتے کے روز کہا کہ حملے میں ہلاک ہونے والوں کا تعلق 18 ملکوں سے تھا، جبکہ 150 سے زائد یرغمال بنایا گیا افراد کو بھی ایک کارروائی کرتے ہوئے بچایا گیا، لیکن ان میں متعدد زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ کے مطابق 3 عسکریت پسند جہادی ہلاک ہو گئے، جن میں 2 خواتین اور ایک مرد بھی شامل تھا۔ برکینا فاسو کے صدر روخ مارک کرسچن کھابورڈ نے ہوٹل کا دورہ کیا اور اسے بزدلانہ کارروائی قرار دیا۔ انہوں نے گزشتہ مہینے ہی صدارتی منصب سنبھالا ہے۔ القاعدہ ان اسلامک مغرب یعنی اے کیو آئی ایم نے اس حملے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ مزید تفصیلات قمر عباس جعفری کی رپورٹ میں سنیے۔
برکینا فاسو کے سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دارالحکومت میں اس اعلیٰ درجے کے ہوٹل کا محاصرہ ہفتے کے روز ختم ہو گیا، جس پر جنگجوؤں نے حملہ کیا تھا اور کارروائی کے دوران کم از کم 20 افراد مارے گئے تھے۔ مشتبہ اسلام پسند جنگجوؤں نے جمعے کو دیر گئے گولیاں برساتے ہوئے اس ہوٹل پر حلہ بول دیا تھا۔ ایک عینی شاہد کا کہنا ہے کہ حملہ آور ہوٹل کی جانب گولیاں برساتے ہوئے بڑھے اور جو بھی نظر آیا اس پر شوٹنگ
کی۔
یعنی 100 لوگوں کہہ رہے تھے کہ ہم نے انہیں بولتے ہوئے سنا، وہ ہمارے گرد موجود لوگوں کے درمیان سے گزر رہے تھے اور ان لوگوں پر فائرنگ کر رہے تھے جو ابھی زندہ تھے۔ جب وہ وہاں سے جانے لگے تو وہاں انہوں نے آگ لگا دی۔ دھوئے سے میرا اور دوسرے بچ جانے والوں کا دم گھٹنے لگا۔ ہم نے دروازے کی جانب بڑھنا شروع کیا، تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے باہر کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ میں ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے ذریعے باہر نکلا۔ ہفتے کے روز حکام نے بتایا کہ 126 یرغمالیوں کو کارروائی کے دوران بچا لیا گیا اور 3 جہادیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ کم از کم 30 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ سرکاری فوجوں کی ابتدائی کارروائی سے الجھن کا شکار ہو گئے تھے۔ ایک شخص نے جس کا کوئی نام نہیں بتایا گیا فرانسیسی زبان میں کہا، وہ لوگ آئے اور انہوں نے شوٹنگ شروع کر دی اور 7:30 بجے سے کوئی بھی وہاں نہیں آ رہا تھا۔ فوج اور پولیس وغیرہ آئیں لیکن وہ واپس جانے لگے۔ ہم انتظار کرتے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کی تیاری کر رہے ہوں، لیکن ہمیں پتا تھا کہ مسلح افراد ہوٹل سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ ہمارا ملک جہادیوں یا دہشت گردوں کے لیے نہیں ہے، وہ سب غلط ہیں۔ محاصرے کے چند گھنٹے بعد برکینا فاسو کی سیکورٹی فورسز یہ بات یقینی بنانے کے لیے شہر میں تلاشیاں لے رہی تھیں کہ کوئی جنگجو وہاں چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ ایس آئی ٹی ای انٹیلیجنس گروپ کا جو جہادیوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہے کہنا ہے کہ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ نے، جسے اے کیو آئی ایم کہا جاتا ہے، حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
ایران نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ وہ قیدیوں کے تبادلے کے حصے کے طور پر 4 ایرانی نژاد امریکیوں کو رہا کر رہا ہے۔ ایران کے ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی کہ واشنگٹن پوسٹ کے جیل میں بند نمائندے جیسن رضائیان بھی رہا ہونے والوں میں شامل ہیں۔ ایران نے فوری طور پر ان 4 قیدیوں کی شناخت جاری نہیں کی جنہیں رہا کیا جا رہا ہے، لیکن تہران کے سرکاری استغاثہ عباس جعفری دولت آبادی نے کہا کہ یہ رہائی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے احکامات سے کی جا رہی ہے۔ تہران میں روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے بیورو چیف زایان کے پاس ایران اور امریکہ کی دوہری شہریت ہے. انہیں جیل میں بند 500 سے زائد دن گزرے ہیں اور انہیں گزشتہ برس ایک مقدمے میں جاسوسی کا قصوروار ٹھہرایا گیا تھا جس مقدمے کی سماعت خفیہ تھی. خیال ہے کہ تہران کی حراست میں تین اور امریکی بھی ہیں جن میں عامر حکمتی جو سابق میرین ہیں. انہیں 2011 میں تہران میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اپنے خاندان سے ملنے گئے. سید عابد یعنی عابدینی ایک عیسائی پادری ہیں جنہیں ایسے ہی حالات میں 2012 میں تہران میں حراست میں لیا گیا جبکہ ایف بی آئی کے ایک سابق ایجنٹ رابرٹ لیونسن 2007 سے ایران کی تحویل میں ہے لیکن ابھی تک واضح نہیں کہ ہفتے کے روز رہائی ملنے والے لوگوں میں وہ شامل ہیں یا نہیں. ایران کا موقف یہ ہے کہ لیونسن ایک ایسی فرم کے لیے کانٹریکٹر کے طور پر کام کر رہے تھے اور اس فرم کا تعلق امریکہ کے مرکزی سراغ رساں ادارے سی آئی اے سے تھا. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران پر لاگو بین الاقوامی پابندیاں ہفتے کے روز اس وقت اٹھا لی جائیں گی جب جوہری توانائی کا عالمی ادارہ یعنی آئی اے ای اے تہران کے جوہری پروگرام کے بارے میں اپنی حتمی رپورٹ جاری کر دے گا.
Well, according to JCPOA, immediately after the release of the report by the IAEA verifying Iran's implementation,
ایرانی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ جے سی پی او اے یا جوہری سمجھوتے کے تحت آئی اے ای اے کی طرف سے ایران کے پروگرام پر کیے جانے والے طلاق کی رپورٹ جاری ہونے کے بعد پابندیاں اٹھانے کا وقت ہوگا اور ہمیں توقع ہے کہ آج وہی دن ہے. ویانا میں جواد ظریف ایرانی میڈیا سے بات کر رہے تھے جہاں وہ یورپی یونین کی اعلی نمائندہ فیڈریکا موغرینی سے ملاقات کر رہے ہیں جن کا تعلق ایران کے جوہری سمجھوتے کے اطلاق سے ہے. اقوام متحدہ کے جوہری ادارے کی طرف سے ابھی حتمی اعلان ہونا باقی ہے. ایران کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کی نمائندہ بعد ازاں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری سے بھی ملاقات کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ تینوں کی ملاقات کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا جائے گا. اس سیاسی صورتحال اس حوالے سے ایران کے جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں قمر عباس جعفری.
فروری میں ایران کے دو بڑے اداروں کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے جن میں سے ایک پارلیمنٹ ہے اور دوسری ماہرین کی اسمبلی جو ملک کے مذہبی رہنماؤں کا اعلی ادارہ ہے. اصلاح پسندوں کو امید ہے کہ صدر حسن روحانی کی کامیابیوں کی بدولت جن میں ایران کا جوہری معاہدہ بھی شامل ہے جس سے توقع ہے کہ اس سے ملکی معیشت بہت بہتر ہو جائے گی انہیں بڑی سیاسی کامیابیاں حاصل ہوں گی. لیکن تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تنازع ہو سکتا ہے کہ حکومت کی ناکامی کے طور پر دیکھا جائے جسے سخت موقف رکھنے والے اصلاح پسند ذہن رکھنے والے ووٹروں کو برگشتہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کمیلیا انتخابی فارڈ ایک ایرانی مصنفہ اور مبصر ہیں. ان کا کہنا ہے
It may turn off their supporters, the people who are looking for reform.
اس سے ان کے حامی برگشتہ ہو سکتے ہیں یعنی وہ لوگ جو اصلاح چاہتے ہیں وہ انتخابات میں ان کی حمایت نہ کریں. اور وہ کہتی ہیں کہ ماہرین کی موجودہ اسمبلی چاہے گی کہ بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ادارے سے ایک نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے کہا جائے. ان کا کہنا تھا کہ سپریم لیڈر علی خامنائی ہو سکتا ہے کہ اپنی پوری 8 سالہ مدت مکمل نہ کر سکیں. ان کی عمر 76 برس ہے. اگر وہ استعفیٰ دینا چاہیں اگر ان 8 برسوں میں ان کا انتقال ہو جائے تو اسمبلی کے لیے یہ اہم ہوگا کہ وہ سپریم لیڈر کا انتخاب کرے اور یہ دعویٰ بھی کر سکے کہ اسے بڑے پیمانے پر لوگوں کی حمایت حاصل ہے جو الیکشن میں ووٹ ڈالنے آئے تھے. دوسرے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ الیکشن کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ مذہبی حکام با اختیار رہیں اور اس کے لیے ماہرین کی اسمبلی کو ممکنہ امیدواروں کو قبول یا مسترد کرنے کا اختیار حاصل ہے. سیکیورٹی مشاورتی گروپ میوسکون کے یان سینٹ پیئر کہتے ہیں کہ اسی طریقہ کار کے ذریعے وہ ایسے امیدواروں کی منظوری دے سکتے ہیں جو پارلیمنٹ میں ان کے موقف کی حمایت پر مائل ہوں. قمر عباس جعفری اردو وی او اے واشنگٹن.
انڈونیشیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے 12 ایسے افراد کو گرفتار کر لیا ہے جو مبینہ طور پر دارالحکومت میں کیے گئے مہلک حملے میں ملوث تھے جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی. قومی پولیس کے سربراہ بدر الدین ہیٹی نے ہفتے کے روز کہا کہ ان مشتبہ افراد کو ملک بھر سے گرفتار کیا گیا. انہوں نے کہا کہ گروپ کو داعش کے اندر نامعلوم ذرائع کے ذریعے فنڈز ملتے تھے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے اس ہفتے اپنے خطاب میں ان اقدامات کا ذکر کیا جو بے روزگاری کی صورت میں انشورنس کے نظام کو جدید بنانے کے لیے کیا جانا ضروری ہیں. صدر نے کہا کہ گزشتہ 7 برسوں میں ہمارے ملک نے ایک لمبا سفر کیا ہے جس میں 1,40,00,000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں اور بے روزگاری کی شرح میں نصف کمی ہو گئی ہے اور اب ہماری معیشت کو چونکہ مسلسل تبدیلی ہو رہی ہے اس لیے ابھی بھی ایسے اقدامات کی ضرورت ہے. شمالی کوریا اپنے جوہری تجربے ختم کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، بشرطے کہ اس کے بدلے میں امریکہ کے ساتھ امن سمجھوتا طے پائے اور واشنگٹن اور سول کے درمیان مشترکہ فوجی مشقیں ختم کی جائیں۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کے ایک ترجمان نے کہا کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اتحاد تمام پہلوؤں کے ساتھ جنوبی کوریائی عوام کے دفاع اور جزیرہ نما کی سلامتی کے لیے کارروائی پر تیار ہے۔ امریکہ کے فوجی ہوائی کے ساحل کے قریب لاپتہ ہونے والے 12 میرینز کی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ میرینز 2 فوجی ہیلی کاپٹروں پر سوار تھے جو جمعرات کی شب ایک تربیتی مشن کے دوران آپس میں ٹکرا گئے۔ یہ واقعہ اوہاو کے شمالی ساحل پر پیش آیا تھا۔ امدادی کارکن طوفانی سمندر کا سامنا کر رہے ہیں جبکہ مسئلہ صاف نہیں اور دیکھنے میں دشواری ہے۔ موسم کی پیش گوئی کرنے والے کہتے ہیں کہ توقع ہے موسم آئندہ کئی روز تک جاری رہے گا۔ حکام نے ملبہ تو شناخت کر لیا ہے لیکن عملے کا کچھ پتہ نہیں چل پایا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں حال ہی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد ایشیا بھر میں یہ خدشات ابھرے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ گروپ جو داعش کے نام سے بھی معروف ہے، انڈونیشیا میں اپنی خلافت قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ چند روز پہلے انڈونیشی حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ جہاد کی غرض سے ان کے ملک کی جانب سفر کرنے والے چینی باشندے کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہانگ کانگ سے وائس آف امریکہ کے شینن وان سینٹ کی بھیجی رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیے۔
جمعرات کے روز جکارتا کے ایک مہنگے تجارتی مرکز، ایک غیر ملکی ریسٹوران اور ایک پولیس اسٹیشن پر سلسلے وار حملوں کے نتیجے میں 5 دہشت گردوں کے ساتھ دوسرے 2 افراد کے ہلاک ہونے کے بعد انڈونیشی حکام نے فوری طور پر ایشیا بھر کے ملکوں سے یہ اپیل کی کہ اسلامی انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں تعاون کریں۔ جکارتا پر دہشت گرد حملے دسمبر کے مہینے میں انڈونیشی جزیرے جاوا کے مختلف علاقوں میں 13 افراد کی گرفتاریوں کے بعد ہوئے، جن میں یغور نسل کا ایک مسلمان چینی باشندہ بھی شامل تھا جس کے پاس ایک خودکش جیکٹ بھی موجود تھی۔ انڈونیشی حکام کا خیال ہے کہ جہاد کی غرض سے ان کے ملک میں داخل ہونے والے چینیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ سنگاپور میں قائم راجا رتنم اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے بیویر سنگھ کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ میں شمولیت کے خواہش مند عسکریت پسندوں کے لیے انڈونیشیا دن بدن مقبول ہونے والا راستہ بن گیا ہے۔
موسٹ آف دیم آر ایکچولی این روٹ آئیدر آن دا وے ٹو سیریا عراق اینڈ آن دا وے بیک اینڈ بیک ٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ درحقیقت ان میں سے زیادہ تر لوگ مسافرت کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ یا تو شام اور عراق جا رہے ہوتے ہیں یا پھر جنوب مشرقی ایشیا کی واپسی کے سفر پر ہوتے ہیں، یا پھر جیسا کہ کچھ رپورٹوں سے یہ نشاندہی ہوئی ہے کہ وہ شام اور عراق سے اپنی واپسی کے سفر کے بعد یہاں آتے ہیں اور پھر وہ جنوب مشرقی ایشیا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یغور نسل کے چینی باشندے کو گزشتہ سال کے آخر میں 23 دسمبر کو جکارتا کے قریبی مضافات میں ایک گھر سے حراست میں لیا گیا تھا۔ حکام کا خیال ہے کہ وہ شخص اور کئی دوسرے لوگ سینٹوسو کی اپیل کے جواب میں اسلامک اسٹیٹ گروپ کے لیے لڑنے کے لیے آئے تھے جو انڈونیشیا کے مشرقی جنگلوں میں روپوش ہے۔ جکارتا میں قائم ایک ادارے کونکر کنسلٹنٹ سے منسلک دہشت گردی کے امور کے ایک ماہر ٹوڈ الائٹ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کا پروپیگنڈا یغور باشندوں کو چین کے انتہائی مغرب میں واقع صوبے شنجیانگ سے فوری طور پر چلے جانے پر اکسا رہا ہو۔ چینی علاقہ شنجیانگ ISIS کے پھیلاؤ سے متعلق پروپیگنڈے سے محفوظ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ چیز بھی اس علاقے کے کچھ یغور باشندوں کو جہاد کے لیے دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے مائل کر رہی ہو۔ ماضی کے چند برسوں کے دوران شنجیانگ میں ہونے والے مظاہرے اور تشدد کے واقعات سینکڑوں افراد کی جانیں لے چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ مذہب پر عائد پابندیاں اور ان کی ثقافت کو بڑے پیمانے پر کچلنے کے اقدامات یغور باشندوں کو چین چھوڑنے پر ابھار رہے ہوں۔ بیجنگ اس علاقے پر اپنی ایک کوشش میں، جس کا مقصد ان کے بقول دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا تھا، پکڑ دھکڑ کی کارروائیاں کر چکا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اقلیتی یغور نسل کو جبرن دبانے اور چینی معاشرے میں مدغم کرنے کی ڈھکی چھپی کوشش تھی۔ حالیہ دنوں میں جکارتا میں ہونے والے دہشت گرد حملے اور پچھلے مہینے یغور نسل کے ایک چینی باشندے کی گرفتاری امکانی طور پر چین کے اس دعوے کو تقویت دے گی کہ چین کی سرحدوں کے اندر اور باہر دہشت گردی کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ پیکنگ یونیورسٹی میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے ایک پروفیسر وانگ ڈونگ کہتے ہیں کہ یہ مشترکہ خطرہ چین اور انڈونیشیا کے درمیان رابطوں کو بہتر بنائے گا۔ یہ اصل میں چین اور انڈونیشیا کے درمیان دہشت گردی کے مسئلے پر حقیقی تعاون کی ایک علامت ہے، اور اسی لیے بھی ہے کیونکہ دہشت گردی سے متعلق چین اور انڈونیشیا دونوں کے خدشات مشترک ہیں۔ سن 2000 کے آغاز سے انڈونیشیا کئی دہشت گرد حملوں کا نشانہ بن چکا ہے، جن میں وہاں کے ایک تفریحی مقام بالی کے ایک نائٹ کلب پر ہونے والا دہشت گرد حملہ بھی شامل ہے، جس میں غیر ملکی سیاحوں سمیت 202 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رنبیر کپور بنیں گے سنجے دت، مگر کیسے؟ جانتے ہیں فکر و فن میں۔
چٹھی آئی ہے، آئی ہے چٹھی، آئی ہے چٹھی، آئی ہے آئی ہے چٹھی، آئی ہے چٹھی۔
سنجے دت کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے۔ معروف بالی ووڈ ہیرو اور ہیروئن سنیل دت اور نرگس کے اس اداکار بیٹے کو شہرت تو ملی ہی، لیکن اس نے اپنی زندگی کا بہترین دور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی گزارا، اور یوں سنجے کی اس فلمی ہیرو جیسی حقیقی زندگی کو اب موضوع بنایا جا رہا ہے ایک فلم کا۔ کردار کے لیے رنبیر کپور کو چنا گیا ہے، جو ان دنوں اپنا وزن گھٹانے نہیں بلکہ بڑھانے میں لگے ہیں تاکہ وہ سنجے جیسے نظر آ سکیں۔ دا انڈین ایکسپریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں رنبیر کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ہی سنجے دت سے بہت قریب رہے ہیں۔
آپ کا آنا، دل دھڑکانا، مہندی لگا کے یوں شرمانا، آپ کا آنا، دل دھڑکانا، مہندی لگا کے یوں شرمانا، پیارا گیا رے،
رنبیر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے برفی فلم کی تو سنجے نے مجھے کہا کہ اب اگلی لڈو یا پیڑا ہونی چاہیے، یعنی وہ میرے ساتھ بالکل دوستانہ انداز میں بات کرتے ہیں۔
تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا، تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا، تو یار بہت آئے گا، تو یار بہت آئے گا۔
رنویر نے بتایا کہ ان کا سنجے سے قریبی تعلق ہی اس کردار کو حقیقت کا رنگ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سنجے دت کا کردار ادا کرنے کے لیے وہ بہترین انتخاب ہیں، تو رنویر نے دا انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ بس یہی امید ہے کہ میں اس کردار کے ساتھ انصاف کروں گا۔ سنجے دت نے سن 1981 میں راکی فلم سے بالی ووڈ میں قدم رکھا اور 100 سے زیادہ فلموں میں کام کر کے کئی اعزازات اپنے نام کیے۔
جی تو جی کیسے ہے بنا آپ کے، جی تو جی کیسے ہے بنا
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف آئندہ ہفتے کے اوائل میں توقع ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے اہم دورے کریں گے۔ وزیراعظم کا یہ دورہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ رواں ماہ سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم دین شیخ نمر النمر کی سزائے موت پر عمل درآمد کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ پاکستان میں حالیہ ہفتوں کے دوران پارلیمان میں ہونے والی بحث کے دوران حکومت سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ اس معاملے میں غیر جانبدار رہ کر سعودی عرب اور تہران کے درمیان اختلافات کو ختم کرانے کے لیے کوشش کرے۔ پاکستان میں کم عمری کی شادی کے خلاف قانون سازی کی کوششیں اولین مرحلے میں ناکامی سے دوچار ہو گئیں، جس پر اس اہم سماجی مسئلے پر کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس ضمن میں اپنے کردار کو جاری رکھیں گی۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ماروی میمن کی طرف سے کم عمری کی شادی کے خلاف پیش کردہ تجویز میں کہا گیا کہ اس کے مرتکب افراد کے لیے سخت سزا ہونا چاہیے، لیکن قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور نے ملکی قوانین کو اسلام کے مطابق پرکھنے والی اسلامی نظریات کاؤنسل کی طرف سے اس تجویز کو غیر اسلامی قرار دیے جانے کے بعد مسترد کر دیا۔ اس ترداد کے بعد ماروی میمن نے تجویز کو واپس لے لیا۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق دنیا بھر میں بلوغت کی عمر کو پہنچنے والی لڑکیوں کی مجموعی تعداد میں سے نصف 6 ملکوں میں ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان میں حقوق نسواں کے لیے سرگرم تنظیموں دیہی اور دور افتادہ علاقوں میں لڑکیوں کی کم عمری میں شادیوں کی شرح کو تشویشناک حد تک بلند قرار دیا گیا ہے۔ پاکستانی حکام کے ایک حالیہ اعلان میں بتایا گیا ہے کہ 2014 میں سزائے موت پر عائد غیر اعلانیہ پابندی اٹھائے جانے کے بعد سے اب تک 332 دہشت گردوں اور سنگین جرائم کے مرتکب افراد کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے۔ موت کی سزاؤں پر دوبارہ عمل درآمد کا فیصلہ 2014 میں پشاور کے ایک اسکول پر طالبان کے دہشت گرد حملے کے بعد کیا گیا تھا، جس میں 132 طالب علموں سمیت تقریباً 150 افراد ہلاک ہو گئے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ 2014 میں پھانسیوں پر عائد پابندی ختم کیے جانے کے بعد سے ملک میں اب تک سزائے موت کے 332 مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے۔ یہ بات وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف وضع کردہ قومی لائحہ عمل سے متعلق قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے اعداد و شمار میں بتائی گئی۔ 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر طالبان کے مہلک حملے کے بعد دہشت گردی و انتہا پسندی کے خلاف قومی لائحہ عمل وضع کیا گیا تھا، جبکہ ملک میں سزائے موت پر عمل درآمد پر 6 سال سے عائد پابندی کو ختم کرتے ہوئے پہلے دہشت گردی میں ملوث سزائے موت کے مجرموں کو پھانسی دینے کا کہا گیا اور بعد ازاں اس کا دائرہ دیگر جرائم کے مرتکب مجرموں تک بھی بڑھا دیا گیا۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین سمیت انسانی حقوق کی مقامی و بین الاقوامی تنظیمیں پاکستانی حکومت سے مطالبہ کرتی آئی ہیں کہ وہ اس پابندی کو دوبارہ بحال کرے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کو درپیش حالات میں یہ اقدام ناگزیر ہے۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ سزائے موت پر عمل درآمد سے دہشت گردی کے خاتمے کی کوششوں میں قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اب تک تختہ دار پر لٹکائے جانے والوں میں اکثریت ان مجرموں کی ہے جنہیں دہشت گردی کی بجائے دیگر جرائم میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ حکمران جماعت کے سینیٹر عبدالقیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں سخت سزاؤں پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔
ہم نے تو آئینی طور کے اوپر قائن میں امینڈمنٹ کر کے سزا رکھی ہے، چونکہ ہمارے اس ماحول کے اندر انتہا پسندی کو کرب کرنے کے لیے سخت ترین سزائیں ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر سزائے موت نہ دیں تو 10 بندے مار دے گا اور کہے گا ٹھیک ہے مجھے ساری عمر قید ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے ویسٹ کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، لیکن ویسٹ کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، اپنے لیے اور ہیں، دوسروں کے لیے اور ہیں، اور ہم نے یہ کیا تو اس سے ضرور دہشت گردی میں فرق بھی پڑا، آپ نے ریزلٹ دیکھ لیے اور زیادہ بھی فرق پڑے گا وِد دی پیسیج آف ٹائم۔
علاوہ ازیں وفاقی وزارت داخلہ کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق قومی لائحہ عمل وضع کیے جانے کے بعد سے ملک میں قانون نافذ کرنے والوں اور سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 2,159 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہوئے جبکہ 1,724 کو گرفتار کیا گیا۔ عسکریت پسندوں سے منسلک 10 ویب سائٹس اور انٹرنیٹ پہ ان کے 933 پتوں یعنی یو آر ایلز کو بھی بلاک کیا گیا۔ مزید برآں ملک بھر میں 172 دینی مدارس کو دہشت گردی سے منسلک ہونے کے شعبے میں بند کیا جا چکا ہے، جبکہ موبائل فون کی لگ بھگ 10 کروڑ ایسی سمز کو بھی بند کر دیا گیا جو کہ قواعد و ضوابط کے مطابق جاری نہیں کی گئی تھیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں جبری مشقت کا مسئلہ اب بھی سنگین ہے۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
پاکستان کے مقامی ذرائع ابلاغ نے ملک میں بچوں کی جبری مشقت میں اضافے کا انکشاف کیا ہے۔ دنیا بھر میں بچوں کے پاس کروائی جانے والی مشقت کے واقعات میں کمی، لیکن پاکستان میں اضافے کا انکشاف کراچی میں ہونے والے ایک سیمینار کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ جمعے کو سندھ بوائز اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے صدر دفتر میں سوسائٹی فار دی پروٹیکشن آف دی رائٹس آف دی چائلڈ کے سیمینار میں بتایا گیا کہ دنیا میں بچوں کی جبری مشقت میں کمی کے باوجود پاکستان میں اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جبری مشقت پر عالمی سطح پر رپورٹ کرنے والے ادارے دی گلوبل سلیوری انڈیکس کی رپورٹوں میں پاکستان کا نام ان ممالک کی فہرست میں نمایاں نظر آتا ہے جہاں آج کے اس جدید دور میں بھی جبری مشقت کروائی جاتی ہے۔ دی گلوبل سلیوری انڈیکس کے مطابق پاکستان میں ادھار پیسے واپس نہ کر پانے والے سب سے زیادہ جبری مشقت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کئی بار اس جال میں ایک کے بعد دوسری نسل بھی پھنس جاتی ہے۔ ادارے کے مطابق اینٹیں بنانے، کھیتی باڑی کرنے، قالین بنانے اور کوئلے سے متعلق کاموں میں جبری مشقت سب سے زیادہ ہے، اور پاکستان میں جبری مشقت کی وجوہات میں قانون کی کمزور گرفت، کرپشن اور غربت ہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی علمبردار دی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سربراہ زہرا یوسف نے وائس آف امریکہ سے ملک میں بچوں کی جبری مشقت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
چائلڈ لیبر کا سروے 1996 کے بعد ہوا بھی نہیں ہے، اور کیونکہ اب پاورٹی بڑھتی جا رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ روڈ سے بھی اسٹریٹ چلڈرن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اندیشہ یہی ہے کہ چائلڈ لیبر کے فگرز بڑھے ہوں گے، تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت کم ایکشن لیا گیا ہے، افیکٹو ایکشن، تو اس لیے اندیشہ تو یہی ہے کہ بڑھ رہے ہے چائلڈ لیبر۔ جو ڈومیسٹک لیبر ہے وہ تو بالکل انڈاکیومینٹیڈ ہے۔
سارم برنی ٹرسٹ بھی ملک میں انسانی حقوق کے حوالے سے سرگرم ہے۔ اس فلاحی ادارے کے سربراہ سارم برنی نے وائس آف امریکہ سے بچوں کی جبری مشقت کی وجوہات اور اس مسئلے کے حل کے حوالے سے کہا،
دنیا میں کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے یہ تو دنیا کی اپنی مرضی ہوتی ہے، جیسے چاہتا چلا دیتا ہے، لیکن پاکستان میں یہ ضرور بڑھی ہے یہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح روز بروز غربت بڑھ رہی ہے تو یہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اگر ہم اس چائلڈ لیبر کو پاکستان میں صرف روکنے کی بات کریں گے تو یہ اور تباہی پاکستان کے اندر پیدا کرے گا۔ اگر چائلڈ لیبر کو روکنا ہے تو پاکستان میں ان بچوں کی فیملی کو سپورٹ ہونے کی ضرورت ہے، جو کام کرنے کو کوئی ملک بھی نہیں تیار، کوئی این جی او نہیں تیار۔ آپ لائیں، آپ ان کی فیملیز کو سپورٹ کریں، آپ دیکھیں نہ صرف چائلڈ لیبر ختم ہوگی بلکہ ایجوکیشن بہت تیزی سے پاکستان میں بڑھنے شروع ہو جائے گی۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں آگہی کی ضرورت ہے کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں اور کیا کرنے یا نہ کرنے سے بچوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس سلسلے میں نئے قوانین بنانے اور موجودہ قوانین پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہر کچھ دنوں بعد پاکستان میں ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں جن میں ایک تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ گھروں میں چھوٹے بچوں کے پاس کام کروانا شاید برا نہیں سمجھا جاتا، دوسرا یہ کہ ان بچوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک عام ہے جس پر صرف حکومت اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو ہی نہیں بلکہ ہر عام شہری کو بھی نظر رکھنی چاہیے اور وقت پڑنے پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
تائیوان میں حزب مخالف جماعت کے لیڈر زائی انگ وین نے ہفتے کے روز ہونے والے انتخاب میں فیصلہ کن فتح حاصل کر لی اور اب وہ تائیوان کی پہلی خاتون صدر ہوں گی. ووٹنگ کے نتائج نے زائی کو نیشنلسٹ پارٹی کے ایم ٹی کے امیدوار ایرک چو کے مقابلے میں فتح یاب قرار دیا اور چو نے اپنی شکست تسلیم کر لی. زائی نے فتح اور کامیابی کے اس موقع پر اپنے خطاب میں اشارہ دیا کہ وہ تائیوان کی آزادی کو فروغ دیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرکزی چین کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں گی. امریکہ نے زائی کی کامیابی پر انہیں فوری مبارکباد پیش کی ہے. زائی صدر ما ینگ جیو کی جگہ لیں گی جو آئین کے مطابق 8 برس تک اپنے فرائض انجام دے چکے اور اب مزید اس منصب کے لیے کوشش نہیں کر سکتے تھے. چین نے انتخاب کو زیادہ اہمیت نہیں دی لیکن یہ کہا کہ وہ کسی بھی ایسے امیدوار کے ساتھ کام نہیں کرے گا جو ون چائنا یعنی واحد چین کے اصول کی حمایت نہیں کرتا. ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اے آئی آئی بی نے بیجنگ میں کام شروع کر دیا ہے. چین کی پشت پناہی سے چلنے والا یہ بینک عالمی بینک اور دوسرے بین الاقوامی اداروں کے لیے ایک ممکنہ حریف شامل ہو سکتا ہے ثابت ہو سکتا ہے. 57 رکن ملکوں نے اے آئی آئی بی کے لیے $100 ارب کا سرمایہ فراہم کیا ہے جس سے اس کا حجم عالمی بینک کا تقریباً نصف ہو گیا. چین کے صدر شی پینگ نے اسے ایک تاریخی موقع قرار دیا. انہوں نے 2 سال پہلے ایسے ہی متعدد کثیر ایشیائی ملکوں پر مشتمل ایک بینک کے بارے میں تجویز دی تھی. برکینا فاسو کے سرکاری عہدیداروں نے بتایا کہ ایک پرتعیش ہوٹل کا محاصرہ ختم کر دیا گیا ہے. دارالحکومت واگا ڈوگو میں ہوٹل پر کیے گئے حملے میں کم سے کم 23 افراد ہلاک ہو گئے. وزیر داخلہ سائمن کیمپوائر نے ہفتے کے روز کہا کہ حملے میں ہلاک ہونے والوں کا تعلق 18 ملکوں سے تھا جبکہ 150 سے زائد یرغمال بنائے گئے افراد کو بھی ایک کارروائی کرتے ہوئے بچایا گیا لیکن ان میں متعدد زخمی ہوئے. وزیر داخلہ کے مطابق 3 عسکریت پسند جہادی ہلاک ہو گئے جن میں 2 خواتین اور 1 مرد شامل تھا. برکینا فاسو کے صدر روخ مار کرسچین کھابور نے ہوٹل کا دورہ کیا اور اسے بزدلانہ کاروائی قرار دیا. انہوں نے گزشتہ برس ہی صدارتی منصب سنبھالا ہے. القاعدہ ان اسلامک مغرب یعنی AQIM نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. شمالی کوریا اپنے جوہری تجربے ختم کرنے کا وعدہ کر رہا ہے بشرطے کہ اس کے بدلے میں امریکہ کے ساتھ امن سمجھوتا طے پائے اور واشنگٹن اور سول کے درمیان مشترکہ فوجی مشقوں کو ختم کر دیا جائے. شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ پر دی گئی یہ تجویز پرانی پیشکش اور تجاویز ہی کی طرح ہے جسے امریکہ اور جنوبی کوریا مسترد کر چکے ہیں. شمالی کوریا میں نیوز ریڈر کہہ رہے ہیں کہ جزیرہ نما اور شمال مشرقی ایشیا میں قیام امن اور استحکام کے لیے تمام تجاویز درست ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جوہری تجربات روک دیں اور اس کے بدلے میں امریکہ کے ساتھ امن معاہدہ ہو اور مشترکہ فوجی مشقیں بھی ختم کر دی جائیں. امریکہ کے محکمہ دفاع کے ایک ترجمان نے کہا کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اتحاد تمام پہلوؤں کے ساتھ جنوبی کوریائی عوام کے دفاع اور جزیرہ نما کوریا کی سلامتی کے لیے کارروائی پر تیار ہے. شمالی کوریا نے گزشتہ ہفتے 4th جوہری تجربہ کیا تھا جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر مذمت کی گئی اور جزیرہ نما کوریا پر کشیدگی میں اضافہ ہوا. ایران نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ وہ قیدیوں کے تبادلے کے حصے کے طور پر 4 ایرانی نژاد امریکیوں کو رہا کر رہا ہے. ایران کے ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کے جیل میں بند نمائندے جیسن رضائیان بھی رہا ہونے والوں میں شامل ہیں. ایران نے فوری طور پر ان 4 قیدیوں کی شناخت جاری نہیں کی جنہیں رہا کیا جا رہا ہے لیکن تہران کے سرکاری استغاثہ عباس جعفری دولت آبادی نے کہا ہے کہ یہ رہائی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے احکامات سے کی جا رہی ہے. اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ شام کی سرکاری فوجوں کے کنٹرول والے محاصرے میں آئے ہوئے قصبے مدایا میں بہت سے لوگ بھوک سے مر گئے ہیں جبکہ بچے جو شدید طور پر غذائی قلت کا شکار ہیں بامشکل زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں. جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ قمر عباس جعفری سے سنیے.
اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ مدایا میں لوگوں کی حالت خوراک، ادویات اور زندگی کے لیے دوسری ضروری اشیاء سے گزشتہ اکتوبر سے محروم کر دیے جانے کے بعد بہت خراب ہے. یہ ادارے پیر کے روز وہاں انتہائی ضروری سامان زندگی پہنچانے میں کامیاب ہو گئے اور اقوام متحدہ کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہاں انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے. اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کے ترجمان کرسٹوفر بولیرک نے کہا کہ اقوام متحدہ نے وہاں بچوں میں شدید غذائی قلت کی علامات پائیں. انہوں نے کہا کہ ان میں سے بعض تو غذائی قلت سے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ انہوں نے ان لوگوں کے سامنے ہی دم توڑ دیا جو ان کی مدد کے لیے بہت تاخیر سے وہاں پہنچ پائے تھے. ان کے الفاظ،
The people they met in Madaya were exhausted and extremely frail. Doctors were emotionally distraught.
مدایا میں لوگ بدحال اور نازک حالت میں تھے. ڈاکٹرز جذباتی طور پر تکلیف کا شکار تھے اور ذہنی طور پر بدحال تھے اور 24 گھنٹے ان محدود وسائل کے ساتھ جو انہیں میسر تھے بچوں اور ضرورت مند لوگوں کا علاج معالجہ کر رہے تھے۔ خوراک کا عالمی پروگرام بتایا کہ 39,000 مکینوں کے لیے گیہوں کے آٹے کی ایک مہینے کی سپلائی لے کر پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ بچوں کے واسطے ضروری امداد بھی پہنچائی گئی۔ خوراک کے عالمی پروگرام یا WFP کی ترجمان خاتون بیٹینا لوسچر کا کہنا تھا کہ خوراک کے عالمی ادارے یا WFP کے ماہر غذائیات نے جو قافلے کا حصہ تھے صورتحال کو بہت خراب قرار دیا ہے۔ ان کی کہنا تھا
The adults looked very emaciated. According to a member of the relief committee, 32 people have died of starvation.
بڑوں کی حالت نازک تھی۔ ریلیف کمیٹی کے ارکان کے مطابق گزشتہ 30 روز کی مدت میں 32 افراد بھوک سے مر گئے۔ WFP اپیل کر رہا ہے کہ ان علاقوں میں باقاعدگی سے جا سکتا ہے اور اسے وہاں جانے دیا جائے۔ ہم لوگوں کو صحیح معنوں میں ان لوگوں کی مدد کے لیے باقاعدگی سے وہاں رسائی کی ضرورت ہے۔ ایک مہینے میں ایک بار رسائی کافی نہیں ہے، چنانچہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ چند روز میں وہاں پھر جانے کی ضرورت ہوگی۔ دریاسنا عالمی ادارہ صحت نے اطلاع دی ہے کہ حکومت شام سے ایک معاہدے کے تحت پہلی بار ایک موبائل کلینک وہاں لوگوں کے علاج معالجے کے لیے جمعے کے روز مدعیہ کے واسطے روانہ ہو گئی ہے، اور WHO کا کہنا ہے کہ اسے امید ہے کہ حکومت آئندہ ہفتے مدعیہ میں ٹیکے لگانے کی مہم کے آغاز کی اجازت بھی دے دے گی، جس کی وہاں سخت ضرورت ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
2015 میں ایزا رسانی، کشیدگی اور غربت کی وجہ سے خلاف معمول 1 ملین افراد افریقہ اور مشرق وسطی سے فرار ہو کر یورپ میں داخل ہوئے۔ نئے سال کے آغاز کے بعد بھی جنوبی یورپی سرحدی گزرگاہوں پر اب بھی یہی منظر دکھائی دیتا ہے۔ یورپی یونین لوگوں کی سامت کو روکنے کے لیے نئے اقدامات پر غور کر رہا ہے۔ دوسری جانب امدادی پناہ گزینوں کی مدد کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وائس آف امریکہ کی جین بوجیٹسکی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
ان میں سے کچھ خوش قسمت نہیں تھے۔ کم از کم 36 تارکین وطن کی لاشیں ملی ہیں، جن میں زیادہ تر بچے شامل ہیں، جو ترکی کے ساحل کے قریب کشتی الٹ جانے کے باعث ڈوب گئے تھے۔ یہ تارکین وطن یونان کے جزیرے لیسبوس جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ برائن ہینسفورڈ اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی کے ترجمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں
Unfortunately, without a political solution, tragically, these numbers are likely to grow. And we must remember that over a million...
وہ کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے سیاسی حل کے بغیر افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ تعداد ممکنہ طور پر بڑھے گی۔ یہ تعداد بہت بڑی ہے، لیکن ہر ایک انفرادی المیہ کو بیان کرتی ہے۔ یورپ اور شمالی امریکہ کے حصوں میں بڑے پیمانے پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ تارکین وطن زیادہ تر مرد ہیں، جس کی وجہ سے اس بحران سے متعلق عوامی تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن یونیسیف کے کرسٹوفر ٹائری کا کہنا ہے کہ 52% خواتین اور بچے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ نہیں آ رہے کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں۔
They're saying they're coming because they have to. They feel that they have no other choice in order to make sure that they survive.
کرسٹوفر کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو آنا ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ یہ یقینی بنائیں کہ وہ زندہ بچ گئے ہیں اور اپنے بچوں کی زندگیاں محفوظ بنائیں۔ ٹائری کا کہنا ہے کہ بلکان کے ملک ان بچوں اور ان کے خاندان والوں کی مدد کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر کرسٹوفر ٹائری کے الفاظ ہیں
particularly when they're crossing borders most of the countries the key border crossings
وہ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر جب وہ سرحد عبور کرتے ہیں، بہت سے ملک جہاں پر اہم سرحدی گزرگاہیں ہیں وہاں پر استقبالی سینٹر قائم کیے گئے ہیں، جہاں ضرورت مندوں کو انسانی ہمدردی کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں۔ یورپی یونین کمشنر فار مائیگریشن، ہوم افیئرز اینڈ سٹیزن شپ سے وابستہ دیمیتری ایورمپولوس کا کہنا ہے کہ یہ بات اہم ہے کہ آزاد نقل و حرکت کی یورپی یونین کے اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جو اس کی سرحدوں کے اندر ہی ہو۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جس کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ بہت سے تارکین وطن اس کی پاسداری نہیں کر رہے۔ ان کے الفاظ ہیں
This means that flows have to be slowed down.
اس کا مطلب یہ ہے کہ تارکین وطن کی اس مسلسل آمد کو کم کرنا ہوگا۔ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ تمام 28 یورپین ملکوں کو اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانا ہوگا۔ قوانین کا احترام کرنا ہوگا اور دوبارہ آباد کرنے کے مرحلے کو یقینی بنانا ہوگا. اسی دوران یو این ایس سی آر پناہ گزینوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بااصول اقدامات پر زور دے رہا ہے، جس کے لیے اس نے مزید دوبارہ آباد کاری، انسانی ہمدردی کے داخلے کے پروگرام اور ویزا میں نرمی کے اقدامات تجویز کیے ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
یہ بات یقینی ہے کہ جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھتی جائے گی، ہماری توانائی کی ضرورتیں بھی اسی طرح بڑھیں گی، مگر ان بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لازم ہے کہ ایسی توانائی پیدا کی جائے جو صاف ستھری ہو اور اسے تادیر قائم رکھا جا سکے. دنیا کی آبادی 7 ارب 30 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اور کروڑوں لوگوں کو ضرورت سے کم بجلی دستیاب ہے، جبکہ 1 ارب کے قریب آبادی بجلی سے یکسر محروم ہے. اندازے کے مطابق سن 2050 تک دنیا کی آبادی 9 ارب سے تجاوز کر جائے گی. ظاہر ہے کہ آنے والے برسوں میں آبادی کے اس قدر اضافے کے بعد توانائی کی پیداوار میں کم سے کم 80% اضافے کا بندوبست کرنا ہوگا. مختصر المیاد ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کے لیے خاصے جتن کرنے ہوں گے. امریکہ کے اقتصادی ترقی، توانائی اور ماحولیات کے محکمے کی معاون وزیر کیتھی نویلی نے حال ہی میں کہا ہے کہ صرف اگلے 15 برسوں میں ہمیں کم از کم 5.5 گیگا واٹ بجلی پیدا کرنی ہوگی، یعنی اس وقت جتنی بھی بجلی پیدا کی جا رہی ہے اس کی مقدار دگنی کرنا ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں 60% سے 80% تک کمی لانا ہوگی تاکہ عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کے مسئلے سے نمٹا جا سکے. معاون وزیر نویلی نے مزید کہا کہ توانائی کے شعبے میں جو نمایاں تکنیکی پیش رفت ہو رہی ہے وہ توانائی کی تقسیم کا نظام ہے، جس میں آف گریڈ حل شامل ہے، مثال کے طور پر جنریٹرز یا شمسی توانائی وغیرہ. توانائی کے ان متبادل طریقوں سے کاربن کا اخراج بھی کم ہوگا اور فوسل ایندھن کے مقابلے میں یہ سستا بھی پڑے گا. انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل میں قابل تجدید توانائی کو فوقیت دی جائے گی. گرڈ کے بغیر توانائی کے ذرائع اور خدمات کی فراہمی کے سلسلے میں امریکہ سن 2020 تک دنیا بھر کے تقریباً 50 کروڑ افراد کو ان سے استفادے کا موقع فراہم کرے گا. ان میں یو ایس ایڈ کے پاور افریقہ پروگرام کے تحت زیر سہارا کے علاقے کے لیے 7.5 کروڑ ڈالر کے قرضے دیے جائیں گے. کینیا اور نائجیریا میں شمسی توانائی کے وسائل کی ترقی کے لیے امریکہ کی اوورسیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ کارپوریشن 2 کروڑ ڈالر کے قرضے دے گی. ملینیم چیلنج کارپوریشن بینن میں گرڈ کے بغیر بجلی کی ترسیل کے لیے 4.6 کروڑ ڈالر کا قرضہ دے گی. توانائی کے معاملے میں ہمارا ہدف یہ ہے کہ سب کے لیے سن 2030 تک باکفایت، بااعتبار اور مستقل بنیادوں پر صاف ستھری بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنا ازل سے انسان کی خواہش رہی ہے. اسی خواہش نے اسے ہوائی جہاز بنانے پر مجبور کیا، مگر تنہا ہوا میں پرواز بھرنے کی اس کی خواہش ابھی تک اسے نئی نئی ایجادات پر مجبور کر رہی ہے. آپ جانتے ہیں اسمارٹ فونز، جیب میں آ جانے والے کمپیوٹر پہلے ہی دستیاب ہیں، کیمرہ لگے چھوٹے ڈرون طیارے اب عام ہیں، خود بخود چلنے والی کاریں مارکیٹ میں جلد آنے والی ہیں، مگر اب دو کمپنیاں مل کر جلد ہی اڑنے والی موٹر سائیکلیں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ بظاہر موٹر سائیکل چلا رہے ہوں مگر یہ سفر ہوا میں طے ہو، یہ خواب نئی نئی ایجادات کرنے والے طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں، مگر ایسی کسی گاڑی کی حفاظت ہمیشہ ایک بڑا مسئلہ رہی. گزشتہ ایک عشرے کے دوران کواڈ کاپٹر یا چوکور طیارے اور طاقتور بیٹریاں ایجاد ہونے اور ان سے متعلق ٹیکنالوجی نے اڑنے والی ذاتی گاڑیوں کا خواب حقیقت کے قریب کر دیا ہے۔ برطانیہ کی کمپنی میلوئے ایروناٹکس نے ایک ایسی ہی بائک کا مظاہرہ کیا جو اس کے مطابق بالکل انفرادی طور پر پرواز کر سکے گی۔ گرینڈ سٹیپلٹن میلوئے ایروناٹکس کے سیلز ڈائریکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کم قیمت ہے، ایک مناسب وزن اٹھا سکتی ہے، بہت تیزی سے چھوٹے چھوٹے راستوں پر آ جا سکتی ہے، اور اسے ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانا بھی آسان ہے کیونکہ اسے فولڈ کر کے بند کیا جا سکتا ہے۔ سٹیپلٹن کہتے ہیں کہ چونکہ حفاظت کے سلسلے میں کچھ تحفظات تھے، اس لیے ڈیزائنرز نے اس کے گھومنے والے پرزے ایسے بنائے کہ ان سے فضا میں کسی کو بھی خطرہ نہیں ہوگا۔
With adapted rotors, you immediately not only protect people and property if you were to bump into them.
Rotors نامی گھومنے والے پرزوں کے ذریعے آپ فوری طور پر نہ صرف لوگوں کو بچا سکتے ہیں، عمارتوں کو بچا سکتے ہیں، بلکہ اگر یہ خطرہ ہو کہ آپ کسی سے ٹکرا جائیں گے تو آپ کو فضا سے زمین پر بھی لے آیا جا سکتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر اپنی ہاور بائک پر تجربات کر رہے ہیں، اور ابتدائی طور پر یہ فوج، پولیس اور بچاؤ کی کاروائیاں کرنے والوں کے استعمال میں رہے گی۔ اسی طرح نیوزی لینڈ کی ایک کمپنی مارٹن ایئر کرافٹ نے اسی طرح کی انفرادی طور پر اڑنے والی ڈیوائس کو جیٹ پیک کا نام دیا ہے، اور اس کی نقل کا تجربہ کیا تو یہ 30 منٹ تک فضا میں 1000 میٹر تک بلند رہی، اور اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 74 کلومیٹر تھی۔ مارٹن کے سی ای او پیٹر کاکر کہتے ہیں
This is built around safety from the start. I mean, reliability is the most important element of it. We have safety built
into the اسے ابتدائی سے حفاظتی نظریے کے تحت بنایا گیا۔ اس کا قابل بھروسہ ہونا سب سے اہم عنصر ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہم نے حفاظت کو ایک سانچے میں ڈھال دیا ہے، بالکل فارمولا 1 ریسنگ کار کی طرح۔ جیٹ پیک کو چلانے کے لیے 4 سلنڈر 200 ہارس پاور انجن استعمال کیا جاتا ہے جو پیٹرول سے چلتا ہے، اور اس کے اندر پیراشوٹ بھی رکھا گیا ہے۔ یہ جیٹ پیک سن 2016 میں مارکیٹ میں دستیاب ہوگا، اور اس کی قیمت $2,00,000 ہوگی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاکستان کے تھر کے علاقے میں خشک سالی کے باعث بچوں کی اموات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ دسمبر 2013 سے نومبر 2015 تک موت کا شکار ہونے والے بچوں کی تعداد 113 ہو گئی ہے۔ اس بارے میں ماہرین سے گفتگو پروگرام خط آپ کے میں پیش کی جائے گی اتوار 17 جنوری پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک۔ پیشکش مدثرہ منظر۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام لائف ان امریکہ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے ریاستی ادارے پہلے سے معلوم آفات سے نمٹنے کے لیے کس طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، اور از خود شہری کیا کرتے ہیں کہ حوادث کی صورت میں جان و مال کو بچایا جا سکے۔ امریکہ میں انٹرنیٹ ویب سائٹس اور کمیونیکیشنز کے دیگر چینلز شہریوں کو بر وقت باور کراتے ہیں کہ وہ اپنا گو بیگ تیار رکھیں۔ گو بیگ سے مراد ایک ایسا تھیلا ہے جس میں ہنگامی حالات کے پیش نظر ایسا سامان پیشگی ڈال کر رکھ لیا جاتا ہے کہ ایمرجنسی میں اس بیگ تک فوری رسائی ہو اور اس کے ساتھ گھر سے باہر نکلا جا سکے، اور پھر اس بیگ میں موجود سامان سے آئندہ کئی گھنٹے گزارے جا سکیں۔ آندھی و طوفان کی صورت میں امریکہ میں عموماً سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات گھر پوری طرح تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی ایمرجنسی میں شہریوں کو گو بیگ کے لیے کچھ اس طرح کی ہدایات جاری کی گئیں۔ اپنے موبائل فون اور دیگر بیٹریز پر چلنے والے آلات چارج کر لیں، اپنا کار چارجر بھی سنبھال کر رکھ لیں یا خرید لیں۔ دیگر جو سامان اس گو بیگ میں رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے: وسل یعنی ایک سیٹی، ڈسک ماسک، جیبی چاکو، نقد رقم اور وہ بھی چھوٹے نوٹوں میں، جوتوں اور کپڑوں کا ایک اضافی سیٹ اور گرم ٹوپی، مقامی نقشہ، پانی اور خشک خوراک جو کئی دن تک کام آ سکے، کاغذ، مارکر اور سکاچ ٹیپ، گھر کے افراد کی کچھ تصاویر کہ ایمرجنسی کی صورت میں شناخت یقینی ہو سکے، ان افراد کے ٹیلی فون نمبر جنہیں آپ کے بارے میں اطلاع دی جا سکے، ایسی ادویات جو مستقل خوراک کا حصہ ہوں، ایسا پرچہ جو بتاتا ہو کہ کن ادویات سے آپ کو الرجی ہے، ہیلتھ انشورنس اور شناختی کارڈ کی کاپی، فرسٹ ایڈ سپلائی، ڈاکٹر کا نسخہ اور نظر کی عینک بشرط ضرورت، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ، اپنی گاڑی اور گھر کی چابیوں کا اضافی سیٹ، جی سامعین، یہ تھی ایک فہرست جو گو بیگ کے لیے شہریوں کو تجویز کی جاتی ہے۔ یہ تھی ایک جھلک امریکی زندگی سے، خاص طور پر جب زندگی ہنگامی حالت سے دوچار ہونے کا امکان ہو۔ ویسے یہ تدابیر صرف امریکی شہریوں کے لیے نہیں، دنیا کے کسی بھی ملک کے شہریوں کے لیے ایمرجنسی میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسد حسن، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ کے لیے ہم 12 گھنٹے کی نشریات پیش کرتے ہیں، جن میں مختلف پروگرام آپ سنتے ہیں۔ نیوز شو کے بعد آپ پروگرام سنیں گا کچھ تو کہیے، یہ پروگرام آج آپ کے دن لیے پیش کیا کرتی ہیں شہناز عزیز۔ نیوز شو کے ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور انجینئر کرٹس بائنی۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے۔ آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی انہی پروگراموں میں اور انہی نیوز شوز کے اندر۔ اب بہجت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔